الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ باوالہ سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادر نے ملت، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے گفتگو کا مرکز و محور انبیاء کرام و مرسلین اعظام کی ذاتی اثر ہوگی. قرآن مجید و فرقان حمید میں، احادیث مقدسہ میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا اور جو کچھ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات بینات کے تحت مفسرین کرام اور اہل علم نے لکھا. میں انشاء اللہ تعالی وہ ساری باتیں یکجا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور اس کام کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے. آیت مقدسہ کی تفسیر کرنا اور ایک ایک بات سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مدد شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ تعالی سارے مشکل کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. دلچسپی رکھیے گا، کھلے دل کھلے کانوں سے سماعت فرمائیے گا. ایک ایک بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، 24 پارہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 78 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے. من قبلک منہم، کتنے ہی رسول بھیجے. من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال بیان نہیں کیے. یہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا کہ ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال بیان نہیں فرمائے. اب اہل علم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء یعنی ان کے نام موجود ہیں، ذکر کیے گئے، اور ان کے حالات کو بھی ذکر کیا گیا. بعض انبیاء کے ناموں کو بھی ذکر کیا گیا اور ان کے حالات کو بھی ذکر کیا گیا. بعض انبیاء کرام کے نام تو ہیں لیکن ان کے حالات ذکر نہیں کیے گئے، جیسے کہ حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل، ان کے نام تو ہیں لیکن ان کے حالات ذکر نہیں کیے گئے. تیسری بات، بعض انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے لیکن نام نہیں ذکر کیے گئے، جیسے کہ حضرت حزقیل اور حضرت شمویل، ان کے نام تو ذکر ہیں، ان کے واقعات تو ذکر ہیں لیکن نام ذکر نہیں ہے. بعض کے نام بھی ذکر نہیں کیے گئے اور حالات بھی ذکر نہیں کیے گئے، جیسے کہ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام. مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں جن انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے اس کو بیان کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نام ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نام ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام. ان انبیاء کرام کے نام آپ قرآن کا مطالعہ فرما لیں کہ قرآن نے ان کے نام ذکر فرمائے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، عموماً دوران گفتگو ہماری زبانوں سے پتہ نہیں کیا 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 نکل جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد کتنی ہے؟ ایک مشہور روایت کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 ایک بات. ایک دوسری روایت میں 2,24,000 ذکر کیے گئے. ایک اور روایت میں صرف 8,000 کا ذکر ہے. 1,24,000, 2,24,000 اور 8,000. اب یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اہل علم اس میں ہماری تربیت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ جتنے انبیاء کرام اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہیں سب برحق ہیں, ان تمام پر ہمارا ایمان ہے جتنے بھی آئے. معین تعداد ذکر نہیں کی جائے. عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں گفتگو میں, کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے. فرماتے معین تعداد ذکر نہیں کی جائے. کیوں؟ فرماتے ایسا نہ ہو کہ یہ کم تعداد پر ایمان لائے اور واقعی میں انبیاء کرام زیادہ ہوں, یہ کم پر ایمان لے آئے گا, یا ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ تعداد پر ایمان لائے اور حقیقت میں کم انبیاء کرام آئے ہوں. تو پہلی صورت میں کئی انبیاء کرام پر ایمان نہیں ہوگا, اور دوسری صورت میں جو نبی نہیں ہوں گے ان کو نبی ماننا لازم آئے گا. اس لیے دونوں صورتوں میں خرابی آتی ہے. لہذا یہی بہتر ہے کہ یہ ایمان رکھے کہ اے اللہ, تیری طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر میرا ایمان ہے اور وہ برحق ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے کہ کبھی بھی گفتگو میں تعداد آپ معین نہ کریں. آپ کہیں کہ اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء کرام آئے سب پر میرا ایمان ہے اور وہ سب برحق ہیں. ایک بات, اب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض انبیاء کرام زیادہ مرتبے والے ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے. رسولوں کی تعداد ذہن میں رکھیں کہ 313, رسولوں کی تعداد 313 ہے. آسمانی کتابوں کی کل تعداد 104 ہے. 4 کے مستقل نام ہیں, توریت, انجیل, زبور, قرآن مجید و فرقان حمید, اور 100 کے مستقل نام نہیں ہیں بلکہ ان کو صحیفے کہا جاتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے, ان کو صحیفے کہا جاتا ہے. 4 کتابیں جو ہے اہل علم فرماتے ہیں ان کے یہ مستقل نام ہیں. اب نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ آج بس گفتگو سمجھنے کی ہے, کوئی تقریر نہیں کرنی, بس آپ کو ایک ایک بات سمجھانی ہے تاکہ ہمارے عقیدے مضبوط ہو جائے. نبی کسے کہتے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے یہ سوال کرے کہ نبی کسے کہتے ہیں تو ذہن میں رکھے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کا لفظ یا تو نبوتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلندی, نبوتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلندی مرتبہ, اور یا یہ لفظ بنا ہے نبعن سے جس کے معنی ہے خبر دینا, ظاہر کرنا, یا یہ لفظ بنا ہے نبعتن سے, نبعتن سے جس کے معنی ہے مخفی آواز. اگر لفظ نبی نبوتن سے بنا ہے کہ جس کے معنی بلندی ہے, تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی تمام مخلوق سے بلند ہوتا ہے. اگر یہ لفظ نبی نبعن سے بنا ہے جس کے معنی ہے خبر دینا, تو پھر نبی کے معنی یہ ہوں گے کہ نبی حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیب کی خبریں دیتا ہے. اگر لفظ نبی یہ نبعتن سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہے مخفی آواز, تو نبی وحی کی آواز کو سنتا ہے جو دوسرے انسان نہیں سن سکتے. نبی وحی کی آواز کو سنتا ہے جو دوسرے انسان نہیں سن سکتے. اسی طرح مفسرین اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بھی کہا, کہتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں نبی ان ہے, نبی ان, نون, با, یا اور دو پیش, نبی یون, فائلون کے وزن پر. تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا راستہ,
اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، نبی اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور منزل مراد پانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، واسطہ ہوتے ہیں۔ تو نبی کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا۔ یہ تو نبی کے لفظی معنی، اگر یہ سارے معنی بھی آپ مراد لے لیں تو تب بھی یہ سارے کے سارے معنی نبی میں موجود ہے کہ نبی بلندی مرتبے والا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی خبر دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی جو ہے وہ مخفی آواز کو سنتا ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، نبی جو ہے واسطہ ہے، راستہ ہے، ذریعہ ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی معنی لے لیں گے تو سارے معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیک وقت نبی کے اندر موجود ہیں، جمع ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مفسرین، رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، یا ایک دوسرا معنی ہے بھیجا ہوا، لیکن اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں کہ جسے کتاب بھی عطا کی گئی ہو۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے کتاب بھی دی گئی ہو، یا پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو تو اثر نو اسے پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات دماغ میں رہنی چاہیے، یہ شروع ہی میں مدارس میں ابتدائی کلاسوں میں یہ بات دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کون لوگ ہیں کہ جو نبی نہیں ہو سکتے؟ یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ فیمیل مومنس کو نبی نہیں بنایا گیا، کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، ذہن میں رکھ لیں آپ، نبوت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ تبلیغ دین ان سے ممکن نہیں ہے، کہ نبی کو گھر سے باہر مردوں کے ہجوم میں جانا ہوتا ہے، مجالس میں احکام الہیہ پہنچانے ہوتے ہیں، اور یہ کام ایک عورت نہیں کر سکتی۔ ایک بات فرماتے، دوسری یہ بات ذہن میں رکھو کہ غلام نبی نہیں ہو سکتا، غلام جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ غلام دوسروں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس شخص سے تبلیغ دین ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے غلام نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھے۔ تیسری بات، جن اور فرشتے بھی نبی نہیں ہو سکتے، جن اور فرشتے بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ مفسرین کرام فرماتے اس لیے کہ جنس کا جنس سے فائدہ حاصل کرنا تو ممکن ہے، انسان انسان سے فائدہ اٹھائے، جنس کا جنس سے فائدہ حاصل کرنا تو ممکن ہے، لیکن دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو انسانی لباس میں اس دنیا میں بھیجا کہ انسان، یہ اللہ تبارک و تعالی سے فائدہ اٹھائے۔ تو انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ انسانی لباس میں اس دنیا میں آئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ انبیاء و مرسلین یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء و مرسلین گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء و مرسلین کو معصوم کہا جاتا ہے، انبیاء و مرسلین کو معصوم کہا جاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ انبیاء و مرسلین کے علاوہ جو دیگر نیک اللہ کے بندے ہیں، ہم انہیں گناہوں سے محفوظ تو کہیں گے لیکن معصوم کا لفظ ان کے لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ استعمال نہیں ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے، مرسلین سے، نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات عقیدے کی آپ کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے، کیونکہ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی کہ صاحب نبی سے معاذ اللہ گناہ ہو سکتا ہے، نبی گناہ کر سکتا ہے، اور اس پر گفتگو شروع کر دی جس کی وجہ سے بڑی لیدے ہو رہی ہے، اور بڑے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میں ان مولویوں سے کہتا ہوں اور بھی تو کام ہیں جن پر ہم، ایسے عنوانات ایسے موضوع ہیں کہ جن پر لکھا جا سکتا ہے، جن پہ کام کیا جا سکتا ہے، تو ایسے نازک موضوعوں کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے؟ تو خدا کے لیے ایسے موضوعات کو اس دور کے اندر، یہ تو بالکل نفسا نفسی کا دور آ گیا نا، وہ تو اکابر علماء کا دور تو گیا، یہ تو بالکل نفسا نفسی کا دور ہے، آپ ایسے دور میں ان موضوعات کو چھیڑ کر کیوں مسلمانوں کو باہم آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اہل علم فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد، یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، تاکہ لوگ ان کے ماضی حال اور مستقبل پر کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ یہ پاکیزہ اخلاق ان کو تمام اوقات میں حاصل ہوتے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی، فیملی میں بھی عوام میں بھی۔ شجاعت، بردباری، کریمانہ گفتگو، ہر قسم کے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور برے کاموں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی مکروہ کام کا بھی ارتکاب وہ نہیں کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اچھے اخلاق کا ہونا، یہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھے، یہ شروع میں باتیں بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے بہت آسانی کے ساتھ۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہیں، تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں یعنی باحیثیت نبی ہونے کے برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کی نبوت اصلی ہے اور کسی کی نبوت عارضی ہے، صاحب وقتی طور پر جو ہے وہ ان کو نبی بنا دیا گیا، فرماتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اصلی ہے اور کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں۔ ہاں البتہ درجات کے لحاظ سے انبیاء کرام کو بعض پہ بعض پر فضیلت دی گئی، اور تمام انبیاء کرام سے افضل ہمارے آقا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے افضلیت دی ہے۔ دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم ہیں، اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ باتیں ابتدائی آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، بہت لمبی گفتگو ہے لیکن میں جس طرح سے سمیٹ سکا اس کو میں نے سمٹا، مختصر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، جب ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا، اس کو قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان کیا، سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، خلیفہ یعنی نائب، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ پیارے آقا سے کہا جا رہا ہے۔ یاد کیجئے، وَإِذْ، اور یاد کیجئے، یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام پیارے آقا کے سامنے ہوئے، یہ سارے معاملات پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوئے۔ اور یاد کیجئے، الم ترا، اس طرح سے بھی قرآن مجید و فرقان حمید نے کہا، اور اس بات کو یاد کیجئے، اس واقعے کو یاد کیجئے، اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ کہ یہ سارے کام پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوئے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب۔ مفسرین نے اس سوال کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، وہ تو مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیوں لیا، کیوں کیا، اس میں حکمت کیا؟ اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے اجازت طلب کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا، وہ احتیاجی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں. مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ فرشتوں کی عظمت اور شان سب کو معلوم ہو جائے. بھائی اللہ کے علم میں تو یہ بات نا کہ سب سے آخری نبی میرے محبوب ہوں گے، میں محبوب پر قرآن نازل کروں گا اور قرآن میں ان واقعات کا ذکر کروں گا، تو امت مصطفیٰ جب قرآن پڑھے گی تو امت مصطفیٰ کو معلوم ہو جائے کہ فرشتوں کی شان کیا ہے، فرشتوں کا مقام کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے جو ہے وہ مشورہ فرمایا. شان واضح ہو گئی ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرماتے امت مصطفیٰ کے سامنے بھی اور فرشتوں کے سامنے بھی حضرت آدم کی شان واضح ہو جائے کہ ابھی اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق نہیں کیا، حضرت آدم کا ذکر فرشتوں کے درمیان میں ہو رہا، اس نورانی مخلوق میں ہو رہا. اللہ اکبر، تو کیا شان ہوگی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اچھا اب مفسرین کرام نے اس سوال کو بھی اٹھایا کہ خلیفہ بنانے کا مقصد کیا، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو نائب بنایا، خلیفہ بنایا؟ اب اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو، خلیفہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ کے احکام مخلوق تک پہنچائے، اور واقعی انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات مخلوق تک پہنچائے. ایک بات. دوسری بات اس کو سمجھیے گا آپ، اور پھر میں آگے مثال بھی دیتا ہوں، اور جو علامہ بیضاوی نے دی، فرماتے فیض لینے والے اور فیض دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، فیض لینے والے میں اور فیض دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. مخلوق میں اور اللہ میں کوئی مناسبت نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کو فیض دینے کا اہتمام فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو واسطہ بنایا جو نورانیت کی وجہ سے اللہ سے فیض لیتے ہیں اور بشریت کے وسق کی وجہ سے انسانوں تک فیض پہنچاتے ہیں. فرماتے یہ وجہ تھی خلیفہ بنانے کی. علامہ بیضاوی نے اس کی بڑی شاندار مثال دی. علامہ بیضاوی کہتے ہیں جس طرح سمجھاتے ہوئے، جس طرح انسانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہیں، ہڈیاں سخت ہیں گوشت نرم ہے، ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالی نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے بطور واسطہ پیدا کیے، ہڈیوں اور گوشت کے درمیان میں پٹھے بطور واسطہ پیدا کیے. پٹھے اپنے نرم حصے سے گوشت سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اپنے سخت حصے سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں. تو علامہ بیضاوی نے اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے، فرشتوں کے سامنے یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اللہ اکبر، جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے یہ کہا تو فرشتوں نے کیا جواب دیا، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح ونقدس لک، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پھیلانے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سہراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس ترجمے سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، ترجمہ دوبارہ سن لیں، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے خون ریزیاں کرے، کیا ہم مولا تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں؟ کہ ہم تیری پاکی اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں؟ مفسرین فرماتے اس آیت مقدسہ کے ترجمے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ فرشتوں نے اللہ پہ کوئی اعتراض کیا یا مخالفت کی. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو فرشتوں نے اللہ پہ اعتراض کیا، فرشتوں نے مخالفت کی. فرماتے نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے، بلکہ جو بات فرشتوں نے کہی اللہ رب العزت نے پہلے ہی انہیں یہ علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں ان کی اولاد میں عناصر اربع کی آمیزش ہوگی، جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے. آگ، مٹی، پانی، ہوا کا مجموعہ انسان ہوگا. یہ علم اللہ تعالی نے فرشتوں کو جو علم حاصل تھا اللہ کے بتانے سے حاصل تھا، ایک بار، یا ان پر لوہے محفوظ کو منکشف کرنے سے یہ علم حاصل ہوا. اب یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں نا، آگ، ہوا، پانی، مٹی ایک دوسرے کے مخالف ہے. آگ، پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، مٹی کو جو ہے وہ ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. یہ چاروں چیزیں تو آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں. تو فرشتوں نے کہا کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اللہ تعالی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اے فرشتوں بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. اب دیکھیے، اب یہاں پر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑی شاندار گفتگو کی تفسیر نعیمی کے اندر، آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں فرشتوں، اللہ تعالی فرشتوں سے گویا فرماتا ہے اے فرشتوں تم میں اور ان میں چند فرق ہیں، اسی وجہ سے وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. ایک بات، تمہارا تعلق فقط عالم اروا سے ہے، اور ان کا تعلق عالم اروا سے بھی ہوگا، عالم اجسام سے بھی ہوگا. یعنی میں انہیں جسم بھی دوں گا اور روح بھی دوں گا، تو دونوں سے ان کا تعلق ہوگا. تمہاری عبادت جو ہے یہ تمہاری غذا ہے، اور ان کی عبادت اختیاری ہوگی، تمہیں عبادت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں. ان کے سامنے ہزاروں چیزیں ہوں گی، ہزاروں چیزیں عبادت سے روکنے والی ہوں گی، پھر بھی وہ ان سب کو دور کر کے ہماری اطاعت کرے گا. اس لیے انسان کا ایک سچا سجدہ تمہاری ہزارہا عبادتوں سے افضل ہوگا. تمہیں تو عبادت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے نا، ان کے لیے تو کئی چیزیں ہوں گی روکنے والی. اگر وہ سچا سجدہ کرے گا، ایک سجدہ تمہاری ہزار عبادتوں سے افضل ہوگا. اور فرشتوں سنو، تم میں کوئی گناہگار نہیں، تم سب معصوم ہو، اس لیے تم سے ہماری شان ستاری و غفاری اور غفاری ظاہر نہیں ہو سکتی. ان کی اولاد میں گناہگار بھی ہوں گے جن کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا، اور جب وہ روتے ہوئے توبہ کریں گے، فرشتوں سن لو، میں ان کی خطاؤں کو معاف فرما دوں گا. میری شان ستاری اور غفاری کا جو ہے وہ ظہور ہوگا. اللہ اکبر. اور سنو، انسان میں شہوت اور غصہ بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی غصہ بھی ہوگا، مگر جب وہ اپنا غصہ میری رضا کے لیے استعمال کرے گا، میدان جہاد میں جائے گا غازی بن کر واپس آئے گا، یا میدان جہاد میں جب مارا جائے گا، سن لو فرشتوں میں اسے شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرماؤں گا. اور سنو، چونکہ انسانوں میں برائیاں اور قباطیں ہوں گی، اس لیے ہم ان میں رسول بھی بھیجیں گے، کتابیں بھی بھیجیں گے، احکام بھی بھیجیں گے، اور ان سے وعدے اور وعید کیے جائیں گے. اور سنو اے فرشتوں، جس طرح ان میں فاسق، فاجر اور بدکار ہوں گے، ایسی ان میں عابد بھی ہوں گے، زاہد بھی ہوں گے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے. اے فرشتوں سنو، اب آپ کا مشاہ میں جا معطر ہوگا. اے فرشتوں سنو، جہاں ان میں میرے غدار ہوں گے، وہیں ان میں میرے وفادار بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں میرے احمد مختار بھی ہوں گے، ان کے صحابہ کبار ہوں گے، اور ان کے اہل بیت اطہار ہوں گے. اللہ اکبر. اے فرشتوں، تم صرف رکوع اور سجود کی عبادتیں کرتے ہو، انسان کئی ایسی عبادتیں کرے گا جو تم نہیں کر سکتے. وہ بھوکا رہ کر روزے دار کہلائے گا، مسافر بن کر حاجی کہلائے گا، میری راہ میں لڑ کر غازی کہلائے گا، قرآن پڑھ کر قاری کہلائے گا، دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی کہلائے گا، چہرہ مصطفیٰ دیکھے گا تو صحابی کہلائے گا، غرض کے ہر عضو سے صدہا عبادتیں وہ انجام دے گا۔ اور اے فرشتو سنو، انسان کے طفیل تم کو ہزار ہاں عبادتیں نصیب ہو جائیں گی جو اب تک تم نے نہیں کی۔ تم میں کوئی حامل وحی بن کر فرشتوں کا سردار بنے گا، کوئی بدر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ شرکت کر کر ہم سے تمغہ پائے گا، کوئی کاتب اعمال بنے گا۔ اور سنو فرشتوں، انسانوں کو میری طرف سے درد دل بھی ملے گا اور عشق بھی ملے گا۔ میں درد دل بھی دوں گا، میں عشق بھی دوں گا۔ وہ کسی نے کہا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یعنی طاعت کے لیے فرشتے کوئی کم نہیں تھے کرو بیاں، یعنی طاعت کے لیے کوئی فرشتے کم نہیں تھے۔ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یہاں پر مفسرین کرام نے تحریر فرمائی۔ اب آئیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اب اس پر تفصیل سے گفتگو ہے۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی مٹی لاؤ، سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نمکین، نرم، خشک، ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ حضرت جبریل نے زمین پر تشریف لا کر جب مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے سبب پوچھا، اے جبریل یہ مٹی کیوں اٹھا رہے ہو؟ حضرت جبریل نے سارا واقعہ زمین سے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے پیکر آدم کو بنائے گا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں، یعنی تفصیل کے ساتھ کہا کہ آدم علیہ السلام بنیں گے، زمین پر آئیں گے، ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اولاد میں نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اب زمین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کہنے لگی میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے، مجھے اللہ کی پناہ ہے۔ حضرت جبریل خالی واپس گئے، اللہ تعالی جانتا سب کچھ ہے، عرض کی خدایا زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس پر سے مٹی نہیں اٹھائی۔ اللہ تعالی نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، یہی معاملہ پیش آیا، میکائیل کو بھیجا، یہی معاملہ پیش آیا، جب حضرت اسرائیل کو بھیجا ملک الموت کو، انہوں نے زمین کی ایک نہیں سنی، بلکہ فرمایا میں تو اللہ کے حکم کا تابے دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے میں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ رب نے فرمایا لے کے آؤ، میں لے کے جاؤں گا۔ تفسیر عزیزی کے مصنف فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات ہے، فرماتے اسی لیے جان نکالنے کا کام ملک الموت کے سپرد کیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا تھا، اب تم ہی اسے واپس زمین میں لوٹاؤ گے۔ اے اسرائیل، اب یہ کام تمہارا ہی ہے، تم نے الگ کیا نا اسے، اب تم ہی اسے زمین میں واپس لوٹاؤ گے۔ اب حضرت جبریل کو حکم ہوا، اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو، اب انہیں سے مراد یا تو جبریل ہے یا اسرائیل ہے، انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں پہ رکھو، وہ جو مٹی اٹھائی نا مٹھی بھر حضرت اسرائیل نے، حکم ہوا اسے اس مقام پہ رکھو، کس مقام پر؟ مفسرین فرماتے ہیں جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس مقام پر اس مٹی کو رکھو۔ اللہ اکبر۔ مٹی کو رکھ دیا گیا. فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بناؤ. چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوتی رہی. اس مٹھی بھر مٹی, اب مٹھی تو ہم سمجھ رہے ہیں نا اپنی مٹھی, وہ تو اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل, اب کتنی مٹی ہوگی وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. چنانچہ اس پر 40 روز تک بارش ہوتی رہی. اب سننا کمال باتیں ہیں اس کے اندر. 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا پانی برسا. مفسرین فرماتے اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے. 39 روز تک غم کا پانی برسا, رنج کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا پانی برسا. پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا اس گارے کو کہ کھن کھنانے لگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا سلسال ان کل فقار, بچتی مٹی جیسے کہ ٹھکری, کھن کھنانے لگا. پھر فرشتوں کو حکم ہوا اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو. پھر اللہ تعالی نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم کا قالب, ایک قلب ہے دل کو کہتے ہیں قلب, قالب جسم کو کہتے ہیں, قالب جسم بنایا اور ان کی صورت تیار کی. مفسرین کہتے ہیں اتنی حسین صورت فرشتوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. حسین صورت دیکھی, تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے اور ان کی خوبصورتی سے حیران تھے. فرشتے آدم علیہ السلام کا طواف کر رہے ہیں اور خوبصورتی پر حیران ہے, اللہ اکبر. پھر مفسرین فرماتے ہیں ابلیس کو بھی اطلاع ہو گئی, آ گیا اس جسم کو دیکھنے لگا حضرت آدم کے ارد گرد پھر کر کے کہنے لگا اے فرشتوں تم اسی پر تعجب کرتے ہو, یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ پہ سوراخ ہیں, یہ ناک کے سوراخ ہیں, کان کے سوراخ ہیں, یہ منہ کا سوراخ ہے, یہ حلق کا سوراخ ہے, جگہ جگہ پہ سوراخ ہیں. ان کی کمزوری کا حال یہ کہ اگر یہ بھوکا ہو تو گر پڑے, اگر خوب پیٹ بھر کے کھائے تو چل نہیں سکے گا, اس خالی جسم سے کچھ نہیں ہو سکے گا. اب مفسرین فرماتے ابلیس کی نظر پڑی دل پہ, بولا ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک طرف بن کوٹری ہے, یہ خبر نہیں اس میں کیا ہے, شاید کہ یہی لطیفہ ربانی ہو, یعنی اللہ کے لطف و کرم کی جگہ ہو جس وجہ سے یہ خلافت کا حقدار کہلایا. ابلیس دل کی طرف دیکھ کر کے حیران ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی. اب سنو آخری بات پیش کرتا ہوں, مزہ آئے گا آپ کو. پھر حکم ہوا روح کو, اللہ تعالی نے فرمایا جسم میں داخل ہو جاؤ اور اس کے گڑوں میں بھر جاؤ. جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ پایا, تاریخ پایا, اندر جانے سے روح ٹھہر گئی. سنو جتنے مسلمان بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ دینا بآواز بلند. اللہ نے حکم فرمایا روح کو, روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ. روح جسم کے قریب آئی, جسم کو تنگ و تاریخ پایا, اندر جانے سے ٹھہر گئی. تب اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ سے جس میں آدم کو چمکا دیا, یہ مفسرین فرما رہے ہیں, تب اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ کی وجہ سے جس میں آدم کو چمکا دیا. وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا, اب روح آہستہ آہستہ جس میں آدم میں داخل ہونا شروع ہو گئی. اب روح آہستہ آہستہ جس میں آدم میں داخل ہونا شروع ہو گئی. مفسرین فرماتے ہیں ابھی سر میں تھی, آدم علیہ السلام کو چھینک آئی, زبان سے نکلا الحمدللہ، اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یہی سنت ہے اب بھی، جب روح کمر تک پہنچی حضرت آدم نے اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں سکے، نیچے تشریف لے آئے، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلباز ہے، ابھی کمر تک پہنچی، حضرت آدم نے اٹھنا چاہا، حضرت آدم واپس تشریف لے آئے، اللہ تعالی نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلباز ہے۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی، حکم ہوا حضرت آدم کو، اے آدم فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم فرشتوں کے پاس آئے اور فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم، انہوں نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہی الفاظ تمہاری اولاد کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا میری اولاد کون، میری اولاد کون؟ تب ان کی پشت پر دستے قدرت پھیر کر ان سے ساری انسانی روحیں نکالی گئیں۔ آدم علیہ السلام کو سب دکھا دیا گیا، کافر بھی دکھا دیے گئے، مومن بھی دکھا دیے گئے، منافق بھی دکھا دیے گئے، سنی بھی دکھا دیے گئے، علم غلم وہ سمجھتے ہو نا، وہ سارے لوگ بھی حضرت آدم کو دکھا دیے گئے۔ حضرت آدم کو انبیاء بھی دکھا دیے گئے، اولیاء بھی دکھا دیے گئے، قطب بھی دکھا دیے گئے، اللہ تعالی نے سب کچھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال کر ظاہر کیا، پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے، پھر اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹ پر پھیرا اور باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اللہ نے کہا ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنم والے عمل کریں گے۔ آدم علیہ السلام میں روح داخل ہوئی ہے تو نور مصطفیٰ کی وجہ سے داخل ہوئی ہے، اور ہم نور مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ پہلے اللہ نے ہمیں دکھا دیا حضرت آدم کو، جو ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی دکھا دیے گئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ تو اب قیامت میں ہوگا، جو پیارے مصطفیٰ کو نور مانتا ہے انشاءاللہ جنت اس کا مقدر ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اب میری کوشش یہ ہوگی اگلے جمعے سے کہ فکس 12:30 بجے گفتگو شروع ہو جائے، اور میں 1:15 یا 1:20 پر گفتگو ختم کر دوں، 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے، 1:30 پہ بھی ہو سکتی ہے، 1:35 پہ بھی، کبھی گفتگو بڑھ جاتی ہے، تو جتنے آپ لوگ ہیں یہ میسج آپ دوسروں تک پہنچا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ شاہ صاحب کافی دیر ہو جاتی ہے، اچھا ادھر دوسری طرف ہماری محنت ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، 13 صفحے پر پہنچا ہوں میں، اور ابھی اس میں بھی یہ 20-22 صفحے باقی ہیں اس میں بھی ابھی، تو اب یہ گفتگو کتنے جمعے تک چلے گی یہ تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کوشش میری یہ ہوگی آئندہ جمعے سے کہ 1:30 یا 1:35 پر جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ تعالی، ابھی تو بہت ذمہ داریاں میرے اوپر کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، پھر والد صاحب ڈائلسس پر، پھر یہ جلسے، پھر گھر کے معاملات، اور پھر مدرسہ، سب کچھ دیکھنا ہے۔ ایک کام رہ گیا تھا وہ ہے یہ حجرے کا کھولنا کہ جس میں میرے نانا اور میرے والد محترم بیٹھا کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی اب یہ حجرہ بھی کھلے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اب یہ کام بھی جو ہے شروع ہوگا، تاکہ جس طرح میرے نانا نے اور میرے والد نے لوگوں کی خدمت کی ہے انشاءاللہ تعالی وہ خدمت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے ہمت عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، سب سے بڑی بات، سب سے زیادہ یہ دعا کیا کرے آپ، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے سر سے بچائے، جو میرے بزرگوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا بغیر کسی پیسے اور لالچ کے، اللہ وہ اخلاص مجھے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب